علیہ وسلم تسلیما.
کوئی زبان خاموش نہ رہے. اللہم صلی علی
سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور رشفا من الدیم منزہ شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم ثم الردان ببکر وان عمر وان علی وان عثمان ذی الکرم مولای صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم خاتم النبیین سید المرسلین جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت سے درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج الحمدللہ حزب سابق اس مکان میں ہر سال کی طرح اس سال بھی ختم قرآن پاک کا اہتمام کیا گیا. اس گھر میں بحمد اللہ تعالی قرآن اور دین سے محبت ایک تسلسل ہے اور اس کا اظہار اس سال پھر تکمیل قرات قرآن در تراویح کا سلسلہ ہوا. اللہ رب العالمین جل وعلا اس خاندان کو اور اس خاندان کے ہر فرد کو اور جملہ برادری کے افراد کو قرآن کریم کی شفاعت اور ہم تمام کو قرآن کریم کی شفاعت اور صوم کی شفاعت روزے کی شفاعت اور بالخصوص اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ کا حصہ عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جل وعلا حاجی عثمان صاحب رحمہ اللہ کے درجات کو بلند فرمائے. میں حاجی عثمان صاحب کی تمام اولاد تمام رشتہ دار جو یہاں جلوگر ہیں حاجی عارف صاحب اور دیگر بزرگ میں تمام کو آج اس پروگرام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین یہ ذوق جو قرآن سے محبت کا ہے ان بچوں میں ان کے بچوں میں اللہ رب العالمین جل وعلا اسے مداومت عطا فرمائے اور اس کے فیضان سے ہم تمام کو متمتع فرمائے. قرآن کریم فرقان حمید اللہ رب العالمین جل وعلا کی وہ برگزیدہ کتاب جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ پر نازل فرمایا اور اس کی حفاظت کی ضمانت اللہ رب العالمین نے خود اٹھائی. قرآن کریم دین اسلام کی بقا اور دین اسلام کی سلامتی اور دین اسلام نے قیامت تک باقی رہنا ہے اس کی مسلم دلیل جو ہے وہ قرآن کریم کا اپنی اصل شکل میں موجود ہونا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت یہ دو ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے ذمہ کرم پر جن چیزوں کی حفاظت کو لیا ہے ان میں دو ذات ہیں, ایک قرآن مجید ہے اور ایک جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور یہ دو باتیں دونوں باتیں ہمیں قرآن مجید سے خود پتہ چلتی ہے. باقی مساجد ہیں یا خانہ کعبہ ہے یا بیت المقدس ہے یا جتنے بھی شاعر ہیں اور اسلامی علامات ہیں اس کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے بندوں کے سپرد کی ہے. اس کو کہتے ہیں حفاظت تشریعی کہ جس میں لوگ اور افراد ان مکان کی حفاظت کریں یا اس جگہ کی حفاظت کریں, اور ایک ہے حفاظت تکوینی کہ جس کا ذمہ اللہ رب العالمین جل وعلا خود کرے, ایک قرآن مجید اور ایک جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. قرآن مجید کے حوالے سے تو بڑی مشہور آیت ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرتے ہیں کیونکہ ہم سورۃ القدر میں دیکھتے تو وہاں ارشاد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ایک ہوتا ہے انزال اور ایک ہوتا ہے تنزیل. انزال کہتے ہیں مکمل طور پر پورا اتار دینا، اور تنزیل کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا گریجولی طور پر آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ اتارنا. قرآن کریم پورا یک مشت لوح محفوظ پر آسمانی دنیا پر سب سے پہلے اتارا گیا، اور وہاں سے آہستہ آہستہ جیسی ضرورت اور جیسے حالات درپیش رہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منیر پر نازل ہوتا رہا. 22 سال چند مہینے، 22 سال چند دن، لیکن مجموعی طور پر اس کی تاریخ جو ہم ذکر کرتے ہیں وہ 23 سال ہے. اس آیت میں ذکر ہوا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم قرآن مجید کو نازل کرنے والے ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ارشاد سورۃ المائدہ کے اندر ہوا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ابتدائی طور میں صحابہ اکرام تلوار لے کر، اسلحہ لے کر حضور کی حفاظت کرتے تھے، سرکار کے ساتھ چلتے تھے تاکہ کوئی شریر، کوئی دشمن اسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن مبارک اور آپ پر حملہ نہ کر دے. لیکن سورۃ المائدہ کی جب یہ آیت نازل ہوئی، اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر میں تھے اور اپنے خیمے کے اندر جلوگر تھے، اور صحابہ اکرام باہر اسلحہ لے کر کھڑے ہو کر پہرہ دے رہے تھے، اور یہ آیت نازل ہوئی سورۃ المائدہ کی کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ رب العالمین لوگوں کی شر سے آپ کی حفاظت فرمائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر مبارک خیمے سے باہر نکال کر ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ آپ جاؤ اور اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، اپنے گھروں میں آرام کرو، میری حفاظت کی ضمانت اللہ رب العالمین نے عطا فرما دی. تو یہ دو ذاتیں ہیں، ایک قرآن مجید اور ایک حضور سید عالم کی ذات. کل بھی ہم نے ایک جگہ درس میں ذکر کیا تھا کہ قرآن تھیوری ہے اور اس کا پریکٹیکل جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے. جیسے قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تحقیق ہم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک انسان کے لیے جو اپنی زندگی کو درست راہ پر لانا چاہتا ہے، تو کوئی بھی شخص اپنے کسی کام میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ کسی قانون، کسی ضابطے کو اپنے لیے رول ماڈل بناتا ہے اور اس کو دیکھ کر وہ اس کی پیروی کرتا ہے. تو قرآن کریم نے فرمایا کہ جو انسان اسے خوشی، غم، بڑھاپا، جوانی اور اچھے برے، بچپن، زندگی کے جتنے رنگ اس کی زندگی میں آتے ہیں، وہ ان تمام سے اگر فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور درست راہ پر رہنا چاہتا ہے کہ اس سے اس کو دنیا میں بھی فائدہ پہنچ جائے اور آخرت میں فائدہ پہنچ جائے، تو اس کے لیے قانون اور ضابطہ جس کی زندگی کا ہے وہ رسول کریم کی زندگی کا. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تحقیق لوگوں کے لیے نبی کی اسوہ اور ذات کے اندر ایک حسین نمونہ ہے. ایک تاجر چاہے کہ میں بیلنس زندگی گزاروں اور جو دنیا و آخرت میں مجھے کام آئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ میں وہ موجود ہے. ایک جرنیل چاہے، ایک جج چاہے، ایک عالم چاہے، ایک مرشد چاہے، ایک بچہ چاہے، ایک غریب چاہے، ایک امیر چاہے، یعنی ہم تمام انسانوں میں جو حالات ہیں وہ الگ الگ ہیں. جو میرے ساتھ گزرا وہ آپ کے ساتھ نہیں گزرا، جو آپ کے ساتھ گزرا وہ ان کے ساتھ نہیں گزرا. تو ہر ایک کے ساتھ وہ جذبات اور وہ حالات ایسے نہیں ہیں، لیکن حضور سید عالم کی زندگی ایک ایسی معجزانہ زندگی اللہ کی طرف سے کہ ایک انسان کو جن جن حالات سے اپنی زندگی میں، یہ لفظ میں ایک ہی کہہ کے آگے جا رہا ہوں کہ جن جن حالات سے اس کو تعلق پڑ سکتا ہے، اس کی ادائیگی کے لیے اگر مکمل رول ماڈل اور ضابطہ ہے تو قرآن کہتا ہے وہ حضور کی زندگی ہے. ہم کسی لیڈر کی بایوگرافی پڑھ رہے ہوتے ہیں، کسی کی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو پڑھنے میں حرج نہیں، بندہ پڑھے، لیکن جس کی پڑھنی ہے اس کی پڑھتے نہیں. کیونکہ کوئی بھی شخصیت ہے ان کی زندگی کا کوئی ایک، آپ اگر کسی بھی شخصیت دنیا اگر آپ جائیں اور ریسرچ کریں تو بڑے بڑے لوگ جنہوں نے دنیا کے اندر ایک نام پیدا کیا اور دنیا کے پر ایک اثر پیدا کیا اور ان کا نام باقی رہا، ان کی بایوگرافیز لوگ پڑھتے ہیں، بڑے بڑے لیڈر سیاستدانوں کی پڑھتے ہیں، تاجر تاجروں کی پڑھتے ہیں. لیکن اگر میں بڑی ذمہ داری سے کہوں کہ بڑے بڑے ماہران علم دنیا کے اندر آئے ہیں اور ان کی حالات زندگی یقیناً ہم پڑھتے ہیں اس لیے کہ ہم دیکھیں کہ وہ اتنے کامیاب کیسے بن گئے اور انہوں نے اپنی زندگی کو کس طرح گزارا، اور جو ایک سنجیدہ آدمی ہوتا ہے وہ اس طرف چلتا ہے اور وہ ان کی باقاعدہ اس کی ریڈنگ کرتا ہے، پڑھتا ہے کہ ان کی زندگی میں وہ کیا کھاتے تھے، پیتے تھے، کیسی زندگی گزارتے تھے. یہ ایک میچور شخص کے لیے شخصیت ایک ماڈل ہونا چاہیے. آپ جس شخصیت کے بھی جنہوں نے دنیا کے اندر نام پیدا کیا ان کی اگر آپ بائیوگرافی کو پڑھیں گے تو میں بلا کسی جذبات اور مبالغے کے کہوں ان کی زندگی میں کوئی ایک پہلو یا دو پہلو ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت روشن ہوتے ہیں، باقی ان کی زندگی کے اندر سب یعنی کوئی اور چیز پر، ایک ہی ان کی زندگی کے پہلو پر پوری کتاب لکھ دی جاتی ہے، ایک ہی زندگی کے پہلو یا دو چار پہلو کے اوپر لکھی جاتی ہے. میں اس پر تفصیل میں نہیں جاتا، آپ سمجھدار لوگ ہیں سمجھ رہے ہیں ساری. دو چار پہلو بہت مشکل بات ہے، نادر لوگ ہوتے ہیں ایک آدھ پہلو پر ہی. لیکن اگر کوئی شخصیت ایسی ہے کہ جس کی زندگی کا ہر پہلو جو ہماری زندگی کے مقابلے میں روشن ہے تو وہ واقعی میں حضور سید عالم کی ذات، احادیث اس کی گواہ ہیں. اور یہی غز یہ میدان ہے، ہم کوئی ایسی کوئی ہوائی باتیں محض عقیدت میں نہیں کر رہے، یہ حقیقت ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ایڈمنسٹریٹر، حضور جیسا جرنیل، حضور جیسا سیاستدان، حضور جیسا تاجر، حضور جیسا مشفق پیر اور مرشد، حضور سید عالم جیسا مقتدا، ایک نسل جو 3500 سال سے چل رہی ہو صرف 23 سال کے اندر ایک معاشرے کو کھڑا کر دینا اور لوگوں کی فکر کو صحیح مثبت راہ پر لا کر تبدیل کر دینا، یہ کیسا انقلابی کام ہے. اور پھر 13 سالہ مشقت کی زندگی کے اندر گزارنے کے باوجود صبر و استقامت کے اندر انسان کے اندر برداشت پوٹینشیل کتنا ہے اس کو ثابت کر کے دکھانا، اور اس کے بعد عقل و دانائی کا یہ ملکہ ہے کہ جناب بڑی بڑی ریاستوں اور قوانین تک ان کی باتوں کا پہنچنا، یہ تمام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کا بالتدریج جو اٹھان ہم دیکھتے ہیں تو ہر لحظہ ہر وقت حضور کی زندگی کا ایک روشن باب ہے، اور ہر باب کے اوپر ایک باقاعدہ سیرت کے اندر چپٹر قائم ہے جس کے تحت اگر آپ دیکھیں گے تو زندگی کے تمام معاملات. ابھی کتاب حضور کی زندگی کے حوالے سے میڈیکل کے مسائل بھی لکھے جا رہے ہیں، جیسے طب نبوی، نفسیات کی بحثیں ہو رہی ہیں، سائنسی علوم کی بحثیں ہو رہی ہیں، یعنی جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہیں. تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بس اللہ ہمیں دلچسپی دے اور کاہلی سے اللہ ہمیں نکالے اور ہمیں میچور کرنے کے لیے اللہ یہ راستہ صرف عطا فرمائے. تو قرآن مجید اور حضور سید عالم کی زندگی مبارکہ، کیونکہ مجھے دو ٹاپک پر بات کرنی ہے، کیونکہ مجھے کہا گیا ہے کہ مدینہ شریف کی حاضری بھی ہے تو میں چھوٹی سی بات کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. قرآن کا اعجاز کیا ہے؟ قرآن عربی زبان میں اترا ہے، کیونکہ وہاں کے اہل زبان جس خطے میں قرآن اترا وہ عربی زبان بولتے تھے. عربی زبان ہماری طرح نہیں تھی کہ اردو جیسی بیزار زبان کی اس میں ہر چیز داخل ہو جائے، نہیں، وہ اپنی زبان کی بڑی حفاظت کرتے تھے. اور وہ زبان، وہ لوگ واقعی میں اہل زبان تھے. اہل عرب جو ہیں وہ ہم لوگوں کو یعنی غیر عربیوں کو اجمی کہتے ہیں، گونگا، یہ گونگے، ان کو معافی ضمیر اپنی ضرورت کو کن لفظوں کے جامع میں پیش کرنا ہے ان کو تمیز ہی نہیں. اگر یہ عقل خدا نے کس قوم کو دی ہے تو وہ کہتے ہیں وہ ہم ہیں، کہ ہمیں پڑھ کر دیکھو، ہمارے اشعار پڑھ کے دیکھو تو تمہیں پتا چلے جذبات کی غمازی کے لیے پہرایا تشبیہات کیسی لائی جاتی. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے دنیا کی اتنی وسیع عریض زبان ہے کہ ہم اپنے مدارس میں 8-8 سال صرف اس کی گرامر سے پڑھاتے ہیں. آپ نے کوئی ایسا علم دیکھا، ایسی زبان دیکھی جس کی گرامر 8 سال پڑھائی جاتی؟ پھر اس کے بعد جناب کوئی نقطہ ایسا آ جاتا ہے کہ ایک عالم پڑھاتے پڑھاتے بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن پھر اس کے سامنے عربی زبان کا کوئی لفظ یا قرآن کا ایسا کوئی لفظ آتا ہے کہ پھر اس نے بڑی بڑی کتابوں کو پھر ٹٹولنا پڑتا ہے. تو ایک سمندر کے مانند یہ زبان ہے، اور اس زبان کا انتخاب قرآن نے نزول کے لیے کیا تھا. اہل عرب اپنے مقابلے میں کسی کو عزت جب دیتے تھے کہ جو زبان کی پختگی رکھتا ہو، اور ان زبان کے پختگی سے مراد یہ نہیں جو ہم نثر میں بات کرتے ہیں، بلکہ غزلیات، نظمیں، تشبیہات، تعبیرات، جو زبان کی علمی طریقہ ہوتا، ان میں بڑے بڑے لوگوں کے بڑا، اگر کوئی اربوں پتی تاجر بھی ہو تو اس کی حیثیت نہیں ہوتی، اگر دو بات کوئی ڈھنگ سے بیان کرے تو اس کو پلکھوں پر بٹھاتے تھے. اس لیے ہم نے بار بار علماء سے سنا کہ خانہ کعبہ کے اوپر جو ہے ان شعرائے عرب جاہلیت کے، جاہلیت اس زمانے کو کہتے ہیں اسلام کے اعلان سے پہلے کے، جاہلیت کے دور کے وہ شعراء جن کی عربی زبان میں بڑا ملکہ تھا، ان کے قصیدے حرم کعبہ کے اوپر ٹنگے ہوئے ہوتے تھے. اور جب بھی کوئی شخص آتا تو اس سے کہا جاتا ہے ایسی کرامت، ایسی ہمت، ایسا، یعنی علم کے قدردان لوگ تھے. لیکن جب قرآن اترا اور قرآن نے اپنی مضمون اور اپنی بات کے لیے جن الفاظوں کو چوز کیا، جن الفاظوں کو استعمال کیا، تو وہ حیران ہو کر رہ گئے کہ یہ بات اس طریقے سے بھی کی جا سکتی ہے. اتنا کون ذہین ہے کہ اپنے اس جذبات یا اپنی ان باتوں کو، ظاہر سی بات ہے میں اپنی جو بات کر رہا ہوں اس کے لیے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، آپ بھی اپنا دکھ درد کسی سے بیان کریں گے تو اس جذبات اور کیفیت کو الفاظ کا جامہ پہنائیں گے. الفاظ جتنا اچھا اوپر آئے گا, جیسے بندے کا لباس جتنا اچھا ہوتا ہے وہ حسین لگتا ہے, تو اپنے جذبات کو بیان کرنے کے لیے وہ الفاظ جتنے قیمتی لاتے ہیں تو اگلے کے دل پر اثر بھی کرتا ہے, جس طرح ہم اپنی اردو زبان میں روزمرہ دیکھتے بھی ہیں. تو اہل عرب اس چیز کی بڑی قدر کرتے تھے. لیکن جب قرآن اترا تو قرآن کی آیات جب لکھ کر ایک دفعہ خانہ کعبہ پر لگائی گئی, جب سب لکھ رہے تھے تو وہ ان کے تمام بڑے بڑے شعرا کہ جن کی شاعری کا چیلنج عرصوں سے چلتا تھا کہ اس مقابلے پر, اور شاعری کیا ہوتی ہے جملہ آپ ذرا سمجھ لیجیے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ تقریر مشکل ہے, اس کے بغیر آپ قرآن کو سمجھ بھی نہیں سکتے. میں چاہتا سیدھے سے فضائل بیان کرتا, وہ آپ کہتے جی ہم سنتے رہتے ہیں, تو اس فضائل کی وجہ کیا ہے وہ ذرا سن لیجیے. آپ قرآن نے راج کس چیز پر کیا ذرا وہ سن لیجیے, تاکہ ہم اگر بیٹھے ہیں تو کچھ علمی بات ہم سیکھیں. مثلا آپ دیکھیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ بڑے حسین ہیں, آپ بڑے کاروباری آدمی ہیں, بڑے اچھے ہیں, یہ نثری بات ہے. لیکن یہی بات اگر غزل میں ہو تو آپ کہیں گے واہ واہ کیا بات کر دی. تو جو غزلیات میں اور منظوم انداز میں نظم میں بات کی جاتی ہے وہ دل کے تار کو چھیڑ دی. ہم تو سیدھی سیدھی باتیں کر رہے ہیں, یعنی آپ 100 صفحے کی کتاب لکھیں شاعر اس کو ایک جملے میں جمع کرے گا, لیکن ایسے الفاظوں سے جمع کرے گا کہ آپ کے اندر آگ لگ جائے گی اشتعال. آپ کہیں گے واہ 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 کیا بات کر دی, کیا بات کر دی. تو گویا کہ یہ انسان کے اندر ایک حسن اللہ نے نظم کا پیدا کیا ہے. جب قرآن نے یہی اشعار میں یہی ہوتا ہے, اشعار کو اگر آپ کھولتے ہیں تو لمبی لمبی باتیں ہو جاتی ہیں, جب ان باتوں کو جمع کرتے ہیں تو شعر بن جاتا ہے. لیکن شعر جو بنتا ہے وہ جو اس کیفیت کے لیے جو تشویل آ رہا ہوتا ہے, اس کیفیت کے لیے جو پہرایا لایا ہوتا ہے, اس کیفیت کے جو لفظ لایا ہوتا ہے وہ بندے کو حیران کر دیتا ہے کہ واہ. مزہ تب آتا ہے کہ جب صحیح بات کو صحیح جگہ میں صحیح طریقے سے بیان کیا جائے. یہ میں تھوڑا قریب آ کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا. قرآن مجید جب نازل ہوا, قرآن مجید کیونکہ ہمیں عربی سے شغف نہیں ہے لیکن جو اہل عرب تھے, قرآن کے الفاظ جب خانہ کعبہ کی دیوار پر لکھے گئے, یعنی یہ کہ آیت انا اتینا کل کوثر, تو ان کا ہجوم بن گیا. صبح سے لے کر شام کھڑے ہو کر وہ اس پر غور کرتے تھے, تھک جاتے چلے جاتے پھر آ کر غور کرتے, پھر وہ کہتے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے, خود وہ زمانے جاہلیت میں کافر تھے. یعنی ہم تو عقیدت اور ایمان سے کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے, وہ تحقیق سے کہتے تھے کہ نہیں نہیں یہ کسی انسان کا. کسی نے پوچھا کیوں, کہ جو بات اس میں بیان کی جا رہی ہے نا اور جس سلیقے سے بیان کی جاتی ہے اتنی انسان کی عقل کی اپروچ ہی نہیں ہے. جو بات کی جا رہی ہے اور جس سلیقے سے کی جا رہی ہے, جن الفاظوں سے کی جا رہی ہے, جس تشبیہات سے کی جا رہی ہے, انسان کی ذہانت میں یعنی اس کی عقل کتنی اپروچ ہی نہیں ہے. یہ عقل سے اوپر کی بات یعنی الفاظ اور پہنائے آ رہے ہیں. وہ کہتے تھے کہ واللہ یہ کسی فرد بشر کا کلام نہیں ہے, یہ انسان کے علاوہ کسی اور کا کلام ہے, یہ رب کا کلام ہے. اور انہوں نے الٹا صحابہ کو چیلنج کر دیا کہ آپ تو ہمیں چیلنج کر رہے ہیں کہ یہ نہ آتے نہ کل کوثر, اس کا دوسرا مصرع بنا کر لاؤ, تو ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں اس کا دوسرا مصرع کوئی دنیا بنا ہی نہیں سکتی. اور بات صحیح کہتے تھے کہ دنیا بنا ہی نہیں سکتی, انسان کی عقل نہیں بنا سکتی. جب صحابہ اکرام نے حضور سے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات وہ کر رہے ہیں, یعنی جو آپ پڑھتے ہیں نا آپ کو اندازہ نہیں کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں. جن کو اندازہ ہوتا ہے نا پھر وہ کوئی وظیفہ نہیں پڑھتے, صرف قرآن پڑھتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ اور غوث اعظم کے بارے میں کچھ دن پہلے پڑھ رہا تھا, جن کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں وہ پوری رات قرآن ہی پڑھتے تھے. جن کو سمجھ جائے نا یہ الفاظ, ایک ذوق کلمات کی لذت لگ جائے پھر وہ کچھ نہیں پڑھتے, وہ صرف قرآن پڑھتے ہیں, وہ صرف قرآن پڑھتے ہیں. صحابہ صرف قرآن ہی پڑھتے تھے, پہلے زبان تھی لیکن قرآن ہی پڑھتے تھے, کیونکہ جس کو لذت آ جائے اس کی سمجھ آ جائے تو وہ زبان اور وہ کلمہ جو کلمات آپ قرآن کے پڑھ رہے ہیں وہ آپ کے دماغ کو فکر کو ذوق کو کتنی ترقی دے رہا ہے. جس کو یہ چاشنی لگ گئی نا وہ صرف قرآن ہی پڑھے گا. پھر جس کو قرآن نے معجزہ کہا ہے یہ اس کے لیے ہے. حضور سے کہنے لگے کہ اچھا اگر یہ حضور سے کہ صحابہ کہنے لگے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ آتے نہ کل کوثر, اس کا مصرع دوسرا تم بھی نہیں بنا سکتے. اور واقعی میں کوئی نہیں بنا سکتا, قرآن حضور نے تو نہیں بنایا, وہ تو اللہ رب العالمین نے اتارا ہے, یہ کسی انسان کی عقل کی اپروچ نہیں تھی. حضور نے فرمایا ان سے کہو کہ ہمارے پاس اس کا دوسرا نہیں تیسرا بھی موجود ہے. وہ حیران ہو گئے کہ کیسے ہو سکتا ہے. اب ذرا میری بات سنیے گا, جب آیت کو مکمل وہاں پر لکھا گیا نا کہ ان آتئی نہ کل, میں اتنی بات کرتا ہوں جتنی آپ سمجھ سکتے ہیں, یہ علماء کے درمیان کرنے کی بات ہے کہ بندہ اپنی انگلیاں کھا جائے اس کو خبر نہ ہو کہ میں کیا سن رہا ہوں، اتنا مدہوش ہو جائے، یہ اتنا کامل علم ہے، اتنا بڑا فیضان ہے. جیسے کہتا ہے کہ پھل کاٹا اور انگلی کٹ گئی اور پتہ نہیں چلا، یہ اس سے بڑی کرامت ہے. لیکن جب بندہ اس تک اپنے آپ کو پیش کرے اور اس کو پیش کرے. صحابہ کو حضور نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ ایک نہیں، دوسرا نہیں، تیسرا بھی ہمارے پاس حصہ موجود ہے. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب انہوں نے رات دن اس کا انتظار کیا کہ وقت کب آئے گا، اور صحابہ اکرام نے حضور سے لے جا کر لکھوایا انا اعطینا کل کوثر، تو پہلے لکھا ہوا تھا جو سب چیز چھوٹی صورت ہے. ابھی تو مکی اور صورتیں جس کی فصاحت کو بندہ دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ کس طریقے سے قرآن کی جو عربی ہے نا، اس پر کئی سو جلدوں کی لغتیں بنی ہوئی ہیں جو زبان پر ہے. تو لے جا کر لکھوایا گیا کہ فرمایا دیکھو یہ انا آتے نہ کل کوثر لکھا ہے، آگے جا کر لکھ لو فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس کو دیکھ کر زمانہ جاہلیت کا ایک شاعر، جو شاعر بمراد وہ جو اپنی زبان پر بڑا فخر کرتے تھے، اس کا نام تھا لبید، اور ہزاروں اس کے شاگرد تھے عرب کے اندر. جب اس نے دیکھا نا تو حضور کے پاس جا کر اس نے کلمہ پڑھ لیا کہ میں مان گیا ہوں کہ خدا کے نبی ہو، اس لیے کہ یہ کلام کسی بندے نے ذہن سے نہیں بنایا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا رابطہ خدا سے ہو گیا، یہ خدا کا کلام ہے. تو وہ عرب کا سب سے بڑا شاعر لبید، وہ قرآن کی عربی دیکھ کر اسلام اس نے قبول کیا تھا. بس میں یہیں پر رکھوں گا تاکہ آپ کے لیے بار نہ بنے. یہ میں نے صرف آپ کو بتایا، جو آپ پڑھ رہے ہیں نا آپ کو اندازہ ہی نہیں آپ پڑھ کیا رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ جو کلمات آپ پڑھ رہے ہیں. اور جس کو اندازہ ہوتا، آج دیکھو پورا عرب پڑھتا ہی کچھ نہیں، صرف قرآن ہی پڑھتا ہے. عرب پڑھتا ہی کچھ نہیں ہے، صرف قرآن پڑھتا ہے. اللہ اکبر. خیر، اس کے لیے ہمیں کلاسیں لینی چاہیے تاکہ ہم اس علم سے تھوڑا آشنا ہوں. قرآن کا دوسرا معجزہ جو تھا جس نے عرب کو ہلا کر رکھا، وہ قرآن کی پیشن گوئیاں تھیں. قبل از وقت حاجی صاحب، ہونے والے وہ واقعات جس کا ہونا امپوسیبل ناممکن تھا، ان حالات میں کہ ان واقعات کا ہونا ناممکن ہے، قرآن نے کہا ایسا ہوگا، اور سال بھی بتا اس طرح ہوگا. اور جب ہوا تو لوگ حیران ہوئے، فرمایا یہی تو کہتے تھے اس خبر کی انسان کو اپروچ نہیں، یہ خدا کا کلام ہے جو بیان ہو رہا ہے. مثلاً ایک سمپل سی بات جس میں آپ کو دلچسپی پیدا ہوگی، میں قرآن کی پیشن گوئیوں میں سے اکثر ایک پیشن گوئی بیان کرتا ہوں آپ کے لیے. وہ رومن اور پرشین کی لڑائی تھی، رومن امپائر یعنی رومی سلطنت، پرشین فارس. اس کو ذرا تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھیں گے آپ کو بڑی لذت آئے گی، اس سے آپ کو قرآن کی مزید محبت بڑھے گی، خدا کی آپ چوم نہیں تھکیں گے. لوگ آج ہم سے پوچھتے ہیں قرآن کے چومنے کی کیا دلیل ہے، ہم نے کہا یار کیا بات کرتے ہیں، اب قرآن کے چومنے کی دلیل مانگ رہے ہیں. اللہ اکبر. انسان جب بے بس ہوتا ہے نا تو کسی کے آگے تو پھر چومتا ہی ہے، کیا کرے گا. تو یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ اس کا عشق ہمیں عطا فرمائے، اس کی قدر عطا. غور کیجئے، پرشین جن کو ہم فارس کہتے ہیں، رومن جو یہ اٹلی کا علاقہ، شام کا علاقہ، یہاں کے دونوں کا مذہب الگ الگ تھا. رومن جو تھے وہ عیسائی مذہب کے تھے، اور پرشین جو تھے وہ مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، یعنی بدترین مشرک، آگ کی پوجا کرنے والے. ان کا عقیدہ یہ کہ آگ واجب الوجود ہے، کہ وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی. وہ بت پرستوں میں بھی سب سے بدترین، یعنی مجوسی، جو آگ کو دائمی سمجھتے، آگ کو، کہ وہ ہمیشہ رہے گی. تو اب ذرا دیکھیے کہ جو ایرانی، فارسی، پرشین حکومت تھی، وہ پوری آدھی دنیا پر حکومت کر رہی تھی، ان کا مذہب کیا تھا؟ آگ کو پوجنے والے بت پرست تھے، مجوسی تھے. اور ادھر جو رومن تھے، یہ آدھی دنیا پر قبضہ کیے ہوئے تھے، ان کا مذہب کیا تھا؟ وحی کو یہ مانتے تھے، نبیوں کو مانتے تھے. مانا گڑبڑ انہوں نے کر دی تھی، نبی کو خدا کا بیٹا بنا دیا، یہ گڑبڑ ان کے اندر تھی، لیکن زمین سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. وہ کہتے ہیں وحی حق ہے، اور یہ ہم سے سملر تھا، کیونکہ ہم مسلمان بھی نبیوں کو مانتے ہیں، زمین پر کسی کو نبی بنتا ہوا نہیں مانتے، وحی کے قائل ہیں. یہودی بھی اس کے قائل، مسلمان بھی اس کے قائل. یہ الگ بات ہے کہ مسلمان ملت حنیف پر کھڑے ہوئے ہیں، یہودی اور نصارہ نے اس کے اندر بے شمار غلطیاں ایسی کر دی ہے کہ وہ جو مذہب کی ضرورت تھی وہی ختم ہو گئی. لیکن مسلمانوں کو جو رومن ہیں وہ نبوت کے بھی قائل ہیں، کتابوں کے بھی قائل ہیں، وحی کے بھی قائل ہیں، اور یہ جو پرشین ہیں، میں تھوڑا ڈیٹیل اس لیے کر رہا ہوں تاکہ بچے سمجھ میں، پرشین جو ہے وہ بت پرست ہیں. ان دونوں کی جنگ لگ گئی کب؟ جب حضور نے اعلان نبوت کیا تھا. اور یہ مکہ جو تھا نا، ایک کالونی تھا، یعنی جیسے آپ نے دیکھا نا ایک زمانہ ابھی گزرا ہے 80 کی دہائی کے اندر، سوویت یونین کی لڑائی اور امریکہ کی لڑائی جو چلی تھی، اس میں کیا تھا کہ بلاک در بلاک بننا شروع ہوا. یہی صورتحال بالکل آپ دیکھیں، انسان ہمیشہ یہ کرتا اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے زمینی ایریا بڑھاتا ہے. اب مکہ کے اندر مشرکین تھے، مسلمان بہت کم تھے. مشرکین نے جب دیکھا کہ مسلمان 1 سے 2، 2 سے 3، 4، 4، 5، تو کبھی کسی کو ڈنڈے سے مارے ڈرائیں، لیکن مسلمان برداشت کرتے تھے اور حضور کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. بالکل انیشیل ابھی دین چل رہا ہے، 40 سال کی عمر میں حضور نے اعلان نبوت کیا، 1 سال گزرا 41 سال، 2 سال گزرے 42 سال، 3 گزرے 43، 4 گزرے 44، 5 گزرے 45، 6 گزرے 46، حضور کی عمر اب 46 سال ہے. اعلان نبوت کو 6 سال ہو چکے ہیں. مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو نفسیاتی تکلیف دینا شروع کی، کیونکہ جب یہ جنگ لگ گئی نا، تو ظاہر سی بات ہے جب دو سپر پاور لڑیں گے تو ہم ایسا تو نہیں کہ پاکستان میں رہ کر بچ جائیں گے، اس کا اثر تو آئے گا آپ کے اوپر، آپ کی معیشت پر آئے گا، آپ کے حالات پر آئے گا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ یوکرین کی لڑائی ہو رہی ہے، اس کا اثر پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے. ایک چھوٹا سا ملک ہے، ایک جنگ ہوتی ہے تو کیا ہو جاتا، جب دو سپر پاوریں لڑ رہی ہوں تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جناب حالات کیا بن سکتے ہیں. مکہ کے کافر بہت خوش تھے، کیونکہ مکہ کے کافروں کا عقیدہ وہی والا تھا، تو وہ آ کر مسلمانوں کو دھمکی لگاتے تھے، ہم تم کو کہہ رہے ہیں تبلیغ روک دو، اگر تم باز نہ آئے نا تو دیکھو ہمارے بھائی جو ہے نا پرشین، یہ فارسی مجوسی، انہوں نے تمہارے چاہنے والے اور تمہارے جیسے عقیدہ رکھنے والے رومیوں کو مارنا شروع کیا. اور واقعی میں پرشین نے رومیوں کو مارنا شروع کیا اور روم کے 90% علاقے پر قبضہ کیا، یہاں تک کہ قسطنطنیہ، یعنی جو ہے وہ استنبول کے پہاڑیوں تک فارس پہنچ گئے. یعنی 1 یا 2 مہینے کی کہانی تھی کہ پورے روم کو کیپچر کرتے، اور پھر اس وقت زمین پر کوئی بادشاہت نہ ہوتی فارس کے علاوہ. مسلمان یہ کہتے تھے ہائے اگر روم ہار گیا تو کم سے کم ہم ان کو اپنا مذہب ایکسپلین تو کر سکتے ہیں، سمجھا تو سکتے ہیں، یہ تو مجوسی ہے. اب مجوسیوں، اب کافر جو مکہ کے تھے، وہ آ کر مسلمانوں کو دھمکی لگاتے تھے، بس جیتنے دو ہمارے بھائی کو، ہمارے بھائیوں کو ذرا جیتنے دو اور زمین پر قبضہ کرنے دو، پھر ان کی فوجیں ہم منگائیں گے، اور پھر تمہیں دیکھتے ہیں، تمہارے نعرے کو دیکھتے ہیں تم کو. یہ نفسیاتی طور پر ڈر پیدا کرتے تھے. یہ حالات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب رشیا افغانستان میں داخل ہو گیا تھا، اگر جو عمر میں بڑے وہ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر کیسی ٹینشن مچ گئی، کہ وہ افغانستان سے جلال آباد تک آ گیا تھا، کیسی ٹینشن بن گئی تھی کہ جناب یہ پورے خطوں کو وہ کھا جائے گا. تو یہ دھمکیاں انہوں نے لگانا شروع کی ہے مسلمانوں کو، اور مسلمان بہت، ایک تو تبلیغ کی اجازت نہیں مل رہی، مسلمان کھل کے کلمہ نہیں پڑھ سکتا، جو پڑھتا ہے اس کو مارتے ہیں، اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں. اس ٹینشن کے ماحول میں سورۃ الروم نازل ہوئی. اب آپ دیکھیں امپوسیبل ہے جو حالات اب ہیں، یعنی 90% پرشین فارس مجوسیوں نے روم پر قبضہ کر لیا ہے، روم کی فوج کو تتر بتر کر دیا ہے، ان کے اسلحہ خانوں کو تباہ کر دیا ہے، زمینی طور پر آگے بڑھ گیا ہے. اب قرآن اتر رہا ہے، الف لام میم غلبت الروم، ہائے ہائے، الف لام میم، اللہ اس کے رسول اس کا معنی جانتے ہیں، غلبت الروم، روم کیپچر ہو رہا ہے، روم مغلوب ہو رہا ہے، فی ادن الارض، قریب کی زمین میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، گھبرانا نہیں، وہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ غالب آئے گا. آپ صرف یہ دیکھیں کس ماحول میں بات ہو رہی ہے، جو میں نے لمبی تقریر کی ہے ماحول سمجھانے کے لیے کی ہے، تاکہ آپ کو کی نظر میں قرآن کا یہ نقطہ واضح ہو جائے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ روم آج مغلوب ہو گیا ہے، گھر جا کر سورہ روم پڑھیے گا، اگر آپ کے عشق کے آنسو نہ نکلے تو پھر کہیے گا. قرآن کہتا ہے غلبت الروم، روم مغلوب ہو گیا قریب کی زمین میں، لیکن کچھ دیر کے بعد وہ غالب ہو جائے گا. کیسے ہو جائے گا، کچھ دیر کیسے ہوگا؟ تو اللہ فرماتا ہے فی بدع سنین، فی بدع سنین، اب یہ بدع سنین کیا ہے اس کا ترجمہ ابھی نہیں آگے کرتا ہوں کہ کیا ہے. جب یہ جملہ حضرت ابو بکر نے سنا تو ایک دیوانگی ان پر طاری ہو گئی کہ سہارا مل گیا, اٹھ کر گئے جوش میں. تو آگے امیہ بن خلف جو کافروں کا بدماش تھا, جو دھمکیاں لگاتا تھا اور جو رابطے میں تھا پرشین کے اور مسلمانوں کی شکایتیں ان سے کرتا رہتا تھا, جس طرح یہاں کے سیکولر ایتھیسزم اسلام قوتوں کی شکایتیں کرتے ہیں اور ڈبے غائب ہو جاتے ہیں. تو شکایت لیٹر جا رہا ہے ادھر, بار بار لیٹر جا رہا ہے, تو وہ لیٹر بھیجتے تھے وہاں پر. اور ادھر حال کیا ہوا ذرا غور کیجیے. حضرت ابو بکر صدیق نے جب آیت سنی کر فرما رہا ہے کہ روم مغلوب ہو گیا ہے, قبضہ ہو رہا ہے قریب کی زمین پر, لیکن کچھ ہی وقت کے بعد روم غالب ہو جائے گا, اور اس کے سن کو قرآن نے ڈسکس کر دیا فی بدع سنین. بدع سنین حضرت ابو بکر نے جب دیکھا, میں اور آپ سن رہے ہیں تو کتنا یقین جاگ رہا ہے. تو صدیق اکبر جو براہ راست حضور کو دیکھ رہے ہیں تو جذبات میں اٹھے اور گئے, اور کافروں کا سردار وہاں کھڑا تھا, اس کو کہو شرط لگا روم غالب آئے گا. تو وہ بیٹھ کے سب 50-60 کافر بیٹھنے, انہوں نے کہکا لگایا, ارے کیا کہہ رہے ہو. کہنے لگا میں شرط لگاتا ہوں تم سے, 10 اونٹ دوں گا. اونٹ وہ خاص نسل کے اونٹ آپ نے گنوائے جو بڑے قیمتی تھے. تو امیہ بن خلف نے اپنے چیلوں کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا مفت کا مال آ رہا ہے تو آپ بھی ہاں کہہ دے, کون روم جیتے گا, حالات کیا ہے. یہ تو چند مہینوں کی نہیں چند دنوں کی کہانی, خبر آ جائے گی کہ روم گیا. تو امیہ کہنے کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, 10 اونٹ میرے, لیکن بتاؤ تو صحیح کتنے دن. تو حضرت سیدنا ابو بکر نے کہا 3 سال, 3 سال میں کہانی الٹ جائے گی, اور جو جس کو تم 2 مہینہ کہہ رہے ہو نا, روم مزاحمت کرے گا اور فارس کو روک کے رکھے گا, اور 3 سال کے بعد طاقت ایسی بدلے گی کہ پورا پرشین روم میں داخل ہو جائے گا 3 سال. اس نے کہا جی ٹھیک ہے, حالات بھی ایسے نہیں تھے. انہوں نے کہا جو مفت کے اونٹ آ جائیں گے چلو ٹھیک, اور اس وقت کی اونٹ ہی سب سے بڑی چیز تھی, بڑی قیمتی تھی. جب حضور کے پاس آیا تو سرکار نے حضرت ابو بکر کی سانس کو پھولا ہوا دیکھا, جذبات میں آنکھوں میں آنسو ہیں اور سانس پھولی. سرکار نے فرمایا ابو بکر کیا ہوا, کیونکہ دھمکاتے تھے حضور کی قتل کی دھمکی دیتے تھے. کہا حضور میں گیا اور میں نے امیہ بن خلف کے ساتھ یہ بات, کہا تم نے کیوں کر لی بات, کیا کہا تم نے. کہا حضور میں نے کہا ہے کہ 3 سال کے اندر جو ہے وہ روم غالب آئے گا. کہ کیسے تم نے انداز, کہا حضور آپ نے جو آیت پڑھی. تو حضور نے فرمایا او ہو ابو بکر, قرآن کہہ رہا پھر بدع سنین, اور بدع کا آخری اطلاق جو ہے وہ 9 کے عدد پر ہوتا ہے. حضور نے کہا تم مجھ سے پوچھتے جاؤ, اور حضور نے کہا نا ایسا ہوگا نہیں. فرمایا حضور نے فرمایا شرط کو قائم رکھنا, صرف اس کو قائم, اس کو ریوائو کر. 3 سال بولا تھا, 3 نہیں 9 سال, یہ حضور نے پیغام دیا, کیونکہ بدع کا اطلاق 9 پر ہوتا ہے. حضرت ابو بکر گئے اور وہ بیٹھا تھا, اس نے کہا دیکھ میں نے 3 کی بات کی تھی, میں اپنی شرط کو ختم کرتا ہوں, کیونکہ میری طرف سے یہ بات ہو رہی ہے تو 10 اونٹ نہیں. ابو بکر صدیق نے کہا 100 اونٹ ہم خود کو بھیج دیں گے, 100 اونٹ 9 سال کے اندر روم جو ہے وہ فارس پر غالب آئے گا. امیہ بن خلف نے اپنے انویسٹر کو دیکھا, اس نے کہا جی یہ تو اور اچھی بات ہے کہ پہلے 10 پر ہم خوش کر رہے تھے, اب تو 100 اونٹ آ جائیں گے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, ڈن ہو گیا. اب یہ قرآن کہہ گیا ہجرت, یہ اعلان نبوت کا 6ٹا سال تھا, اب آ جائیے آپ. اور قرآن نے ایک بات آگے بھی کر دی, فرمائی یوم اذن یفرح المؤمنون, آگے چل کر جس دن روم جیتے گا نا اس دن مسلمانوں کے خوشی اور بھی مل رہی ہوگی. کائے کی خوشی, یہاں گھر سے باہر نہیں نکل سکتے جو حالات چل رہے ہیں. حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو ذر غفاری اسلام کے لیے آئے تو مسجد میں چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے, تو حضرت مولا علی ایسے گھومتے ہوئے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو حضرت علی ایسے جا رہے ہیں آگے اور کہہ رہے ہیں تم ابو ذر ہو, کہہ رہے جی ہاں. کہا میں سیدھا سیدھا چل رہا ہوں, تم میرے پیچھے پیچھے آنا اور پوچھنا کچھ نہیں. تو یعنی ادھر سے بات کر رہے ہیں تاکہ آواز اس کو کسی کو محسوس نہ ہو. تو حضرت علی آگے چل رہے ہیں اور ادھر بات کر رہے ہیں, اور ابو ذر کو ہے کہ ان سے 3-4 فٹ پیچھے ہیں اور ان کو پوچھ رہے ہیں باتیں کر, تاکہ پتا نہ چلے کہ ابو ذر ہمارے ساتھ. اور ابو ذر آئے حضور سے ملنے کے لیے, جب پورا یقین ہو گیا کہ یہ بندہ ٹھیک ہے تو پھر پوری گلی محلہ گھماتے ہوئے اشارہ کیا. بخاری نے فرمایا جب میں رائٹ گھوم رہا ہوں لیکن تم رائٹ میرے ساتھ نہیں آنا, تم لیفٹ جانا, آگے چوک پر میری تمہارے سے ملاقات ہو جائے. یہ پوری پلاننگ مولا علی کر رہے ہیں, اور لے جا کر صفا کی پہاڑی پر دار ارقم میں حضور سے ملاقات کرائی. اتنا ٹینشن تھا. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے, یہاں پر دیکھیے سورہ روم میں فرمایا یوم اذن یفرح المؤمنون، اس دن مسلمانوں کو بڑی زبردست خوشی مل رہی ہوگی، ایک تو روم کی فتح ہوگی اور ایک دوسری خوشی. اب آپ دیکھیں ساری چیزیں بلائنڈ امپوسیبل، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا، لیکن آپ آئیے مختصر کرتے ہیں اس بات کو میرے دوست، یہ بات کو چھیڑیں گے پوری رات گزر جاتی. یہ اعلان ہوا 6 نبوی میں، جب حضور کی عمر 46 تھی، 40 سال میں حضور نے اعلان نبوت کیا، اور 46 میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری ہے. تو 6, 7, 9 کا عدد گنی ہے، 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ہجرت ہو گئی، کیونکہ 13 سال مکے کے ہو گئے اور حضور نے ہجرت کی. ٹھیک ہے جی، 1 ہجری 2 ہجری 9 مسلمان بدر کے اندر کھڑے ہیں، بدر میں لڑائی ہو رہی ہے، اور بدر کی جو فتح ہوئی ادھر روم نے کے حالات بدلنا شروع ہو گئے، اور روم نے اپنے آپ کو مینج کرنا شروع کیا، اپنی غلطی سے سبق لینا شروع کیا. مسلمان یہاں بدر سے فارغ ہو کر جب شام کے وقت خوشی کر رہے تھے تو کسی آنے والے نے آ کر کہا، وہ روم فتح کر گیا اور مدین کا جو ان کا کیپٹل تھا پرشین کا، اس پر روم غالب آ گیا. یہ میں نے قرآن کی ایک پیشن گوئی بتائی ہے اس ماحول کے اندر جس میں کچھ تھا نہیں، اور جن کے سامنے حقیقت واضح ہوئی وہ جوک دور جوک اسلام کے اندر آئے. تو یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا وہ کلام ہے میرے دوستو، جس کی طرف میں نے اور آپ کے دل کو صرف زندہ کرنے کے لیے ایک اشارہ کیا ہے. آپ جا کے سورہ روم کو پڑھیے، اس کے نیچے صدر الفاضل کا حاشیہ دیکھیے، دیگر بزرگوں کو دیکھیے، تو آپ حیران ہوں گے. یہ قرآن کریم فرقان حمید وہ زندہ جاوید کتاب ہے. بچے پوچھتے ہیں یہ سائنس کی کتاب ہے، ہم کہتے ہیں نہیں. وہ کہتے ہیں یہ فزکس کی کتاب ہے، ہم کہتے ہیں نہیں. وہ کہتے ہیں ہسٹری کی کتاب ہے، ہم نے کہا نہیں. تو پھر یہ کون سی کتاب ہے؟ ہم نے کہا یہ ہدایت کی کتاب ہے. انسان کی عقل سمجھداری کے جن جن سبجیکٹ تک اپروچ رکھتی ہے، قرآن ہر اس پر بات کرتا ہے. اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہم جیسے نکموں کو قرآن عطا فرمایا. میں بس آخری ایک دو باتیں مدینہ شریف کے حوالے سے، جی تو میں چاہتا تھا میں اسی کو تسلسل کروں کچھ باتیں، لیکن اہل خانہ نے مجھ سے یہ کہا کہ میں جو ہے وہ مدینہ شریف کی کچھ بات، ہمارے یہ احباب مدینہ شریف جا رہے ہیں، جو جا رہے ہیں اللہ رب العالمین ان زائرین کو جانا مقبول فرمائے. ایک دفعہ درود شریف پڑھیے، میں بخاری شریف کی حدیث پڑھتا ہوں. لوگ کہتے ہیں ڈیٹیل سے کیوں تقریر کرتے ہیں، میں نے کہا یار سننے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جس طرح بھی تازہ کرنا ہے تو اس وجہ سے، ورنہ بات تو یہ 5 منٹ کی ہوتی ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن پاک مدینہ منورہ ہے. ایک مسئلہ یہ سن لیجئے کہ مدینہ منورہ کی حاضری یقیناً مومن کے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہے. حضور سید عالم کی حدیث سے مبارکہ بخاری شریف کے کہ یا اللہ مکے کے لیے ابراہیم نے دعا کی تھی، مدینہ کے لیے میں دعا کرتا ہوں، جس طرح تو نے مکے کے سا یعنی جو تولنے کے اوزان ہوتے تھے جس سے اناج تولا جاتا تھا اس میں برکت ڈالی ہے، تو اس سے دگنا برکت تو مدینے میں داخل فرما دے. فرما من استطاع یموت بالمدینہ فلیموت، فرما تم میں کوئی شخص اگر اس بات کی گنجائش رکھتا ہو کہ اس کی موت کے وقت وہ مدینے میں ہو تو فرمایا وہ مدینے میں رہے، اس لیے کہ میں اہل مدینہ کی شفاعت کروں گا. یہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میں جو چل کر اپنے گھر سے منبر تک جاتا ہوں اور منبر سے گھر تک آتا ہوں، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور جنت وہ ہے جس کو نہ کبھی آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی، جس جگہ کو حضور نے قدم رکھا اس کو آپ نے جنت بنایا. آج زائر جاتا ہے مسجد نبوی شریف، اللہ اس کے شرف کو قیامت تک باقی رکھے، وہ میناروں میں الجھ جاتا ہے، وہ قالینوں میں الجھ جاتا ہے، وہ غور ہی نہیں کرتا وہ کہاں ہے. مجھ سے ایک بندہ کہنے لگا یہ وہی جگہ ہے، میں نے کہا ریاض الجنہ عین وہ جگہ ہے جس میں رنگت تبدیل ہو گئی، قالین تبدیل ہو گئے، ماحول بدل گیا، لیکن فضا وہی ہے جس میں حضور گزرتے تھے، جہاں وہ صحابہ کرام بیٹھتے تھے. آج بھی وہ استوانہ حنانہ، آج وہی استوانہ لبابہ جو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مقدس کے سامنے موجود ہے مدینہ منورہ کے اندر. تو وہ زمین جس کو حضور نے اپنے انتخاب فرمایا، جب حضور میرے اور آپ کے آقا جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا اور رفیق اعلیٰ کا سفر کیا، صحابہ میں یہ بات چل پڑی کہ حضور کا مزار مقدس کہاں بنے گا. حضور کا مزار مقدس کہاں ہوگا. اس عقدہ کشائی اور اس مسئلے کو حل حضرت ابو بکر صدیق نے کیا رضی اللہ عنہ. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حضور سید عالم سے براہ راست یہ سنا ہے کہ نبی جس جگہ پر جس جگہ وہ اپنے سفر رفیق اعلیٰ کرتے ہیں وہی جگہ بعین ہی وہی جگہ نبی کا مزار بنتا ہے. آج حضور جہاں آرام فرما رہے ہیں وہ حضور کے بستر تھا, بس اسی بستر مبارک کو اٹھا کر آپ کی قبر شریف بنائی گئی. اور اس پر امت کا اجماع ہے. میں نے دیکھنا چاہتے ہیں تو فیس بک پر دیکھ لیجئے گا, میں نے ان اختلافات کے سارے جوابات بھی اس میں دے دیے ہیں. اور امت کا یہ تسلسل ہے کہ اس بات پر اجماع ہے کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد مبارک جس مقدس اور مبارک بدن جس زمین پر تشریف فرما ہے اس زمین کی فضیلت لوح کرسی عرش سے بھی اعلیٰ ہے. اور اس کو 15 صدیوں سے علماء نے لکھا ہے, اس لیے کہ ہر ایک کی نسبت جو بڑھتی ہے وہ جناب رسول اللہ سے ہے. یعنی حضور سید عالم کی قبر شریف کا وہ مقام جہاں حضور کا بدن مبارک تشریف فرما ہے, تو بدن تو بدن اللہ اکبر, جو آپ کا وہ جو زمین ہے جس پر آپ کا بدن مبارک تشریف فرما ہے اس زمین کی حیثیت کعبہ ہی نہیں بلکہ عرش سے زیادہ قدر والی ہے. کسی کو شک ہو تو جاؤ امام نووی کو پڑھ کے دیکھو کتاب الحج مسلم کے اندر, قاضی عاص کو پڑھ کے دیکھو, علامہ شامی کو پڑھ کر دیکھو. اور اس میں کوئی اختلاف نہیں, حنفی بھی یہی بات کرتے ہیں, شافی بھی یہ بات کرتے ہیں, حنبلی. اس مسئلے میں حیران ہوں, لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا, میں نے کہا تجھے ابھی تک بات ہی نہیں پہنچی, اس کو سبھی نے لکھا ہے میرے بھائی, اور اس میں شک نہ کر, تو اپنے ابا کی قبر پر قیاس نہ کر, وہ حضور کا مزار مقدس ہے. تم اپنے رشتے داروں یا اپنے اوپر قیاس کرتے ہو تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو مدینہ منورہ, امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ مدینہ منورہ افضل ہے مکہ سے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اجتہاد یہ کہ مکہ افضل ہے مدینے سے, لیکن یہ حضور کے مزار مقدس کے علاوہ مدینے پر بات ہو رہی ہے. لیکن اگر حضور کے مزار مقدس کی بات ہو جائے تو امام اعظم بھی کہتے ہیں کہ مکہ کیا کعبہ عرش کرسی بھی زیادہ وہ افضل جگہ ہے جہاں حضور تشریف فرمائے. یہ میں نے اس لیے بات آپ کے سامنے کی کہ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں, ہم نے تو فلاں جگہ پڑھا ہے کہ مکہ افضل ہے. امام مالک کا مذہب یہ ہے, آپ نے جو تحقیق فرمائی آپ نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ افضل ہے مکے سے, کیونکہ مکے کے لیے ابراہیم نے دعا کی ہے اور مدینے کے لیے رسول اللہ نے دعا کی. حضور نے جو اپنا مسکن جس چیز کو بنایا, اور ظاہر سی بات ہے جہاں حضور تشریف فرما ہے وہ خاک مبارک ہے جنت کی, کیونکہ اسی خاک کے مبارک سے آپ کا جسد مبارک تیار کیا اور وہ جنت کی خاک ہے. لیکن جنہوں نے مکہ کو افضل کہا تو وہ بات حضور کی روزہ مبارکہ کے علاوہ زمین مدینے کی جو ہے, یہ سمجھ لیجئے آپ, اس پر بات کی ہے. اور بالکل سادگی سے نہ سنیں, یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگ تو 40-40 سیکنڈ کے تھم نیل پر عقیدہ بدلتے ہیں, تو ہم کوئی ٹائم نہیں خراب کر رہے. جب اہل سنت اپنا عقیدہ بتائیں تو ٹک کر سنیے, پھر ہم بھی دیکھیں نا مانے جنا کون ہے جو سنی کے آگے کھڑا ہو سکے. تو یہ کوئی میں روب نہیں جھاڑ رہا, سیدھا راستہ یہی ہے. آپ دنیا بھر کے جوکروں کے بلاگ سن کے کہتے ہیں میں نے فلاں کا سنا, میں نے کہا یہ تکبر ہے آپ کے اندر, آپ سے مراد اس بندے میں تکبر ہے, کیونکہ متکبر سب کے ساتھ نہیں چلنا چاہتا, الگ سے چلتا ہے. اس لیے کہا کہ جماعت سے نماز پڑھو تکبر ختم ہوگا, تاکہ وہ تم میں برابری نہ رہے, وہ ایک مشت آپ کے اندر آ جائے کہ یہ بھی میرا بھائی ہے. نہیں نہیں آپ یہ بات کرتے میں نے کہیں نہیں پڑھا. میں نے کہا یہ علم نہیں ہے, یہ تکبر ہے آپ کا, اور تکبر عالم نہیں ہوتا, نفسیاتی مریض ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ حضور کا روزہ مبارک جو ہے وہ اس سے کائنات میں ہر شے ہی نہیں بلکہ عرش و کرسی سے بھی افضل ہے. اس کو تمام امت نے قاضی عاز رحمہ اللہ سے پہلے کے علماء نے, حنفی علماء نے, شافعی علماء نے, حنبلی علماء نے, تمام علماء نے اپنی مبارک کتابوں کے اندر یہ جملہ لکھا ہے. اور کوئی اس میں شک نہیں ہے, جب حضور قدم رکھیں تو اللہ رب العالمین فرمائے لا اقسم بهذا البلد, ابھی ہم مکہ شہر کی قسم ہے. کیوں کعبہ ہے؟ نہیں کہا, بالکل کعبہ مشرفہ ہے, لائق عزت ہے تقریب. محبوب ہمیں مکہ شہر کی قسم, زمزم ہے وہاں, زمزم لائق تعظیم ہے, لیکن جواب قسم یہ نہیں. فرما وانت حل بهذا البلد, حبیب تیرے پاؤں وہاں لگ رہے ہیں اس لیے مکہ کی قسم ہے. تو جو مرکز ہے اس کو آپ چھوڑ رہے ہیں, یقیناً کعبہ مشرفہ سے کون مسلمان محبت نہیں کرے گا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین, اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت کے لیے سب سے پہلے جو گھر بنایا وہ بکا یعنی مکہ میں ہے اور وہ باعث برکت ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ مکہ کی توہین جائز نہیں, لیکن اللہ نے جو ترتیب افضلیت بنائی ہے اس کا انکار بھی پھر توہین ہی ہوگا. اور اس میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ مقام عطا فرمایا جو قرآن کی آیت موجود ہے کہ لا اقسم بهذا البلد, حبیب ہمیں مکہ شہر کی قسم, کیوں؟ وانت حل بهذا البلد, اور حل بهذا البلد کا ترجمہ فاروق اعظم کہتے ہیں لو اقسم, فرمایا کہ بلغ من فضیلتك عند الله تعالى اقسم بتراب قدمیك. اس آیت کو لے کر حضرت عمر حضور کے پاس گئے اور کہنے گئے یا رسول اللہ آپ کی عزت اللہ کی بارگاہ میں اتنی بڑی ہے کہ خدا آپ کے پاؤں پر لگنے والی مٹی کی قسم کو یاد کرتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. قسم کسی گھٹیا چیز کی نہیں کھائی جاتی حجی صاحب, قسم ہمیشہ قیمتی چیز کی کھائی جاتی ہے, اٹھائی جاتی ہے. اور خدا قادر مطلق, ان العزت للہ جميعا, اصل تعظیم کا سزاوار وہ جس کی قسم اٹھائے. فرمایا حبیب ہم نے دیگر چیزوں کی قسم اٹھائی لیکن ایک قسم وہ بھی اٹھا رہے ہیں جو تیری مبارک تلیوں پر لگنے والی وہ مٹی ہے. وانت حل بهذا البلد, ہمیں مکہ شہر کی قسم اس لیے ہے کہ جہاں تو تشریف فرما ہے تو پتا چلا جب حضور مکے سے گئے نہیں تھے, رزلٹ نکل آیا, جب حضور مکے سے سفر کرتا ہے تو پہلے ہی حضور ہی یاد آتے. وہ رہنے دے بھائی, جب وہ دین کے کسی بھی اصول قرآن کعبہ کسی کا بھی تصور کرتا ہے تو پہلے یاد حضور ہی آتے ہیں, حضور ہی آتے ہیں. حضرت میرے پیر حضرت سرکار احمد امام شیخ احمد ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ, امام ربانی شیخ احمد سرہندی سرکار مجد الفسانی رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں مسجد جس پر ہم طواف کرتے ہیں, مسجد نبوی اور مسجد اقصی, اس بات کو ذرا سمجھیں. حضور نے فرمایا کوئی ہم سے کہے کہ آپ تو یہ باتیں کر رہے ہیں, لیکن وہاں تو حضور نے خود اس کو خاص کر دیا ہے. تین مسجدوں کے علاوہ اپنا رخت سفر نہ کیا جائے, تین مسجدوں کے علاوہ. تو کہا یہ تو حضور نے اپنی قبر شریف کا تو نام ہی نہیں لیا, سرکار نے تو مسجد نبوی کا نام لیا. یہ آواز ہمیں کانوں تک آتی ہے کہ حضور نے تین مسجدوں کے علاوہ سفر کرنے کو منع کیا. فرمایا تین مسجدوں کے علاوہ کہیں سفر نہ کریں, نہ مسجد الحرام کے سفر کرنا ہے نیت کے ساتھ تو پھر مسجد الحرام ہی کی نیت ہوگی, یا پھر مسجد نبوی کی نیت ہوگی, یا مسجد اقصی کی نیت ہوگی. باقی آپ سفر کریں لیکن نیت کر کے نہیں کریں. تو میں نے کہا آپ بزنس کے لیے جاتے ہیں تو کس نیت سے جاتے ہیں؟ تو کہا ان سے ملنے کے لیے. تو میں نے کہا یہ سفر جائز کیسے ہو جاتا ہے؟ آپ اپنے دوستوں سے ملنے جاتے ہیں تو بس ایسی پھر رہے پھرا رہے ہیں کہ نہیں فلاں کے گھر جا رہا ہوں. اور آج تو آپ نیویگیشن جس کو ٹوم ٹوم کہتے ہیں اس میں باقاعدہ اس کے گھر کا ایڈریس فٹ کرتے ہیں. تو اس وقت ایسی دیوانگی میں کام ہو رہا تھا یا اس کی نیت ہو رہی ہوتی؟ تو یہ سفر کہاں جائے گا؟ آپ جو یہاں سے دوسرے ملک میں اپنے شیوخ الحدیث اور اماموں سے ملاقات کرنے جاتے ہیں تو اس وقت تو ایسا نہیں کہ ہم گبارہ بیچنے والے سے ملنے جا رہے ہیں, اس وقت بھی تعظیم کی نیت سے جاتے. یہ سب کیسے جائز ہو جائے گا؟ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بولیے. سسرال شریف جا رہے ہیں تو کس نیت سے جا رہے ہیں؟ کیا سفر ہے؟ دیکھیں امین بھائی کا رکت تاری ہوگی. تو کہنے کا مقصد اس بچے نے اس مسکراہٹ میں اس مسئلے کو بھی ذرا سمجھیے, کیونکہ یہ بہت گرم ہوا ہمارے قریب آ رہی ہے اور بہت صفائی سے ہمارا کام اتارا جا رہا ہے اور ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں. تو میں اس لیے ٹھہر ٹھہر کر بات کر رہا ہوں. تین مسجدوں کے علاوہ کہیں سفر جائز نہیں. باقاعدہ یہ سلوگن ہم سنتے ہیں, مسجد الحرام, مسجد نبوی, مسجد اقصی, ان کے علاوہ سفر جائز نہیں. میں نے کہا آپ امریکہ شریف تشریف لے جا رہے ہیں, برطانیہ جا رہے ہیں, سفر کر رہے ہیں. ہم نے علی کے ساتھ کئی سفر امریکہ کے کیے تو آدھا جہاز تو آپ ہی سے بھرا ہوتا ہے کیونکہ وہیں سے ہم فلائی کرتے ہیں, اسٹیج جب لیتے ہیں. تو میں نے کہا یہ سفر سب کیسے جائز ہو گئے؟ سوال تو کھڑا ہوگا نا. ان کو چھوڑیے, آپ بھی بولیں گے مسئلے کا حل کیا ہے. میں نے کہا حل سمپل ہے, سمپل ہے بالکل. اور وہ حل یہ نہیں کہ حضور نے آج فرمایا, سرکار کا یہ ارشاد میرے بڑے بھائیوں بزرگوں لائق عزت, حضور کا یہ فرمان 1400 سال پہلے ارشاد ہوا ہے اور 1400 سال سے امت اس کو سمجھتی رہی ہے. تو بھی اپنا دماغ ان کے حصے میں ڈال اور سمجھ کے 1400 سال سے اس بات کو امت نے کیسے سمجھا. سمپل سولوشن ہے نا جی. بڑے محدثین نے پہلے کہ یہ تو تم ایسے پڑھ رہے ہو جیسا کہ حضور سے ابھی آپ نے سنا ہے. نہیں نہیں, آپ نے تو حضور نے تو یہ ارشاد 1400 سال پہلے فرمایا کہ 3 مسجدوں سے کے علاوہ کہیں سفر نہ کرو. تو یہ تو آپ آج تو نہیں سن رہے نا, جیسا قرآن آج نہیں اترا 1400 سال پہلے اترا, تو آپ اپنی منمانی تفسیر کیوں کر رہے ہو اس آیت کی؟ یہ دیکھیں نا امت نے اس کا کیا معنی لیا تھا. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے نا وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِ جو مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر چلے گا وہ جہنم میں جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے دیگر اور احادیث میں ان 3 مسجدوں کے اندر ثواب کو خاص کیا ہوا ہے. مسجد الحرام کے اندر جو نماز پڑھے گا اس کا ثواب 1 لاکھ تھا. مسجد نبوی شریف میں جس کو سعادت ملے حرم کے ساتھ تو 50,000. مسجد اقصی میں جو پڑھے اس کو 25,000. اب یہ متعین کر دیا گیا ہے یہ ثواب. اب حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی نیت کر کے کہ میں فلاں بزرگ سے ملنے جا رہا ہوں تو مجھے 1 لاکھ کا ثواب ملے گا, یہ جائز نہیں ہے. ان سفروں کو جس سے باندھا جا رہا ہے نا وہ اس عدد کے ساتھ کہ اس یہ کوانٹٹی اور اس کو تعداد کو ہم نے تحدید کر دی, اس کی حد بیان. 1 لاکھ کی نیت صرف مسجد الحرام کی ہوگی, 50,000 کی نیت مسجد نبوی کی ہوگی, 25,000 مسجد اقصا کی ہوگی. اس کے علاوہ کوئی بھی بزرگ ہستی ہو ان کی طرف سفر جائز ہوگا, لیکن اس طرح خاص ثواب کی نیت کو آپ بند نہیں کریں گے ان عددوں کے اندر, کیونکہ یہ اللہ نے وحی کے ذریعے ان ثواب کو متعین کر دیا. ان 3 مسجدوں میں اختلاف ختم ہو گیا. حدیث پاک کے اندر موجود ہے, اگر کہیں سفر نہیں ہے تو البر وسیلہ میں حدیث موجود ہے بڑی مشہور, جلدی سے پڑھتے ہیں. ایک آدمی اپنی بستی سے نکل کر کہیں جا رہا تھا تو اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے کو انسانی شکل دے کر اس کے پاس بھیجا, مسلم شریف کی حدیث ہے. اور اس بندے نے, فرشتے نے جو انسانی شکل میں آیا تھا اس سے پوچھا, اینا ترید, بھائی کہاں جا رہے ہو اتنی دھوپ کے اندر؟ انہوں نے کہا وہ انا ارید فی ہذہ القریہ, وہ سامنے آپ کو بستی نظر آ رہی ہے؟ کہاں؟ کہا میں وہاں جا رہا ہوں ایک بندے سے ملنے کے لیے. تو فرشتہ ان سے پوچھتا, یہ حضور یہ اسٹوری سنا رہے ہیں, یہ سچا واقعہ سنا رہے ہیں مسلم شریف میں. حضور فرماتے ہیں کہ پھر اس فرشتے نے جو انسانی شکل میں تھا وہ تو پہچان نہیں پایا, اس نے پوچھا آپ اس بندے سے ملنے جا رہے ہیں کوئی بزنس ڈیلنگ ہے؟ کہا نہیں. کہا کچھ رقم آپ نے اس سے لے لی ہے تو آپ لوٹانے جا رہے ہیں؟ کہا نہیں. کہا اچھا آپ کو کچھ ضرورت ہے تو آپ لینے جا رہے ہیں؟ کہا نہیں. کہا جب کوئی کام ہی نہیں ہے تو پھر جا کیوں رہے ہیں آپ؟ تو حضور فرماتے ہیں اس جانے والے بندے نے کہا پسینہ صاف کرتے ہیں, اس نے کہا دراصل وہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو میں اس لیے اس سے محبت کرتا ہوں. غور کرنا ذرا جملے پر, حضور نے فرمایا کہ اس نے اس فرشتے کو جواب دیا. اب اس کو تو نہیں پتا یہ فرشتہ ہے, وہ تو انسانی شکل میں. اس نے کہا, فرشتے نے اس سے پوچھا کہ بھائی جب کوئی دنیاوی کام ہی نہیں ہے تو اتنی گرمی میں تو سفر کیوں کر رہا ہے اس کی طرف؟ اس نے کہا بھائی دراصل وہ جو بندہ ہے نا جس سے ملنے جا رہا ہوں اس سے مجھے دنیاوی کوئی تعلق نہیں, تعلق یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں. اللہ نے اس فرشتے پر بات اتاری کہ اس بندے کو کہہ کہ اگر تیرا سفر اس بندے سے ملنا میری محبت کے لیے ہے تو تیرے گناہ معاف, جا میں تجھ سے راضی ہو گیا. میں کہتا ہوں جناب جو بندہ اللہ سے محبت کرے اس کی طرف سفر کرنے سے خدا راضی ہو جائے, اور جس سے خدا خود محبت کرے اس جناب رسول اللہ کی طرف سفر کیسے ناجائز ہو سکتا؟ کوئی بات ہماری بری لگ رہی ہے تو ہم معافی چاہتے ہیں, غصے میں بات نہیں کرنا چاہتے, آپ کو چلانا بھی نہیں چاہتے, لیکن آپ کو ہم اس رخ پر لانا چاہتے کہ اس زاویے سے بھی اس حدیث کو دیکھیں. ذرا درخواست کر رہے ہیں, ہمبل ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس طرح کا اعلان نہ کریں. نہ ہم ڈانٹ رہے ہیں نہ ڈپٹ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں ہماری بھی سنیں. عقل کل کوئی نہیں ہوتا, آپ جس زاویے سے دیکھ رہے ہیں تو جو آپ نے مطلب نکالا ہے, تو ہم کہہ رہے ہیں ذرا اس طرف سے بھی آ کر دیکھیں کہ جب ایک عام مومن جو حضور کا کلمہ پڑھ کر مومن بن کے اس مقام پر جاتا ہے اس سے محبت کے لیے سفر خدا کی رضا ہے, تو خدا نے جس کی محبت کو ایمان کی جان بنایا ہے ان کی نیت کر کے جانا گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں حرام ہے, لیکن میں اس طرف جانا نہیں چاہتا, دل خراب ہوتا ہے. کہتے ہیں جی حرام, معاذ اللہ. حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ اب میں آپ کے سامنے بات کو ختم کرتے ہوئے ایک جملہ یہاں پر پڑھ دینے جاتا ہوں. یہ صحیح بخاری شریف میرے سامنے ہے اور اس کا حدیث نمبر 54 ہے. یہ حدیث نیت ہے, توجہ سے سنیے گا. اس میں بالکل کلیئر کٹ یہ الفاظ آ گئے، کوئی بلند نہیں. جیسے نہیں وہ چھوٹا بچے جن کے اللہ ان کو زندگی دے، حاجی صاحب جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نابالغ ہوتا ہے تو بندہ والد اگر اس کو گود میں اٹھا کر مارکیٹ لے جائے، پاپا مجھے لالی پاپ چاہیے، وہ لے جائے تو آئس کریم کو دیکھ کر اٹریک کرتا، نہیں نہیں اب یہ نہیں چاہیے اب یہ چاہیے، ایسے والد کہتے ہیں چلو بیٹا آئس کریم لو، وہ کھلونا نہیں اب یہ نہیں یہ چاہیے. تو یہاں پر بھی ہم سے ایسے ہی مطالبہ ہے، نہیں ہمیں بتائیے جہاں رسول کا لفظ ہو اور سفر ہو. تو ہم نے کہا یہ حدیث دیکھی آ گئی ہے نا سفر کے بارے میں، اور آپ بھی تو اپنے بزرگوں کی طرف سفر کر رہے ہیں، اپنے علماء کی طرف سفر کر رہے ہیں، اور ہم نے وجہ بتا دی ہے کہ کون سا سفر جائز نہیں ہے جب اس ثواب کو خاص کیا جائے ان تین مسجدوں کے علاوہ. ٹھیک ہے، جو خاص رہا حضور کی مزار کے لیے تو وہاں درجنوں حدیثیں کھڑی ہیں لفظ قبر کے ساتھ، من زارا قبری وجبت له شفاعتی، جس نے میری قبر کو دیکھا اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. حل اس کی سند ٹھیک نہیں ہے، میں نے کہا ماحول سند بیان کرنے کا نہیں، الگ مل جائیے سند ثابت کرنا ہمارا کام ہے، لیکن یہ حدیث ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ درست حدیث ہے. سند حسن سے اوپر اس کی سند ہے، رسول کریم نے فرمایا من زار قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کی وجبت لہو شفاعتی، اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ جس نے حج کیا اور حرم سے لوٹ گیا، میری زیارت کو نہ آیا، مجھ پر ظلم کیا. اس پر مستقل کتابیں، آج کل تو فیشن ہے سند پڑھیے، میں نے کہا سند کے بھی ہم ذمہ دار ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو ہم حبیبہ مسجد میں دوسری تقریر کریں گے تو اس میں سند سمجھائیں گے. اب ماحول کیونکہ درس قرآن کا ہے تو ہم ذرا ماحول کو خشک نہیں کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح باقی ذمہ دار ہم ہیں، سند ثابت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ کوئی نخرہ نہیں ہے بلکہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اب آپ دیکھیے میں آپ کے سامنے حدیث پڑھ رہا ہوں، آپ نے حدیث سے پاک بخاری شریف کی سنی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وقت کیونکہ کبھی کبھار ملتا ہے، اگر دو چار منٹ آگے ہو تو گھبرائیے گا نہیں، کیونکہ کوئی غیر ضروری بات نہیں ہو رہی ہے. ان کنفیوژن کو اگر حل نہ کریں، ان کانسیپٹ کو اگر کلیئر نہ کریں تو یہ آپ کا پیچھا کرتا رہے گا، کبھی نہ کبھی فیس بک کے آپ سامنے آئے گا، اس وقت آپ کیا کریں گے؟ تھوڑی سی ہمت کریں اور صبر کریں، چند منٹوں کی بات ہے، جس سے آپ تھکے ہوئے ویسا میں بھی تھکا ہوا ہوں، لیکن مراد اور مقصد صرف یہ ہے کہ جو وقت ملا ہے اس میں بندہ اپنے آپ کو کلیئر کرے، کیونکہ ایمان کا دشمن ہے شک، شک قریب نہ کرے، یقین کے ساتھ بیٹھے اور یہی بات کرے کہ دل ہے وہ دل جو ان کی یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر یا رسول اللہ جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، رضا نفس دشمن ہے کہ دم میں نہ آنا. یہ وقت چل رہا ہے، کہاں تو نے دیکھے ہیں چندرا آنے والے. بخاری شریف کی حدیث سنیے اور بات کو ہم ختم کر دیتے ہیں. جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہم اکثر سنتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف میں عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. یہ حدیث سب سے پہلی حدیث ہے بخاری شریف، اور حضرت عمر اس کے راوی ہیں. امام بخاری اس حدیث کو اپنے استاد حضرت حمیدی سے لیتے ہیں، وہ جو پہلی حدیث ہے حدثنا حمیدی. لیکن نیت سے متعلق ایک اور حدیث ہمیں حدیث نمبر 54 پہ مل رہی ہے، اور راوی حضرت عمر ہی ہیں، لیکن امام بخاری یہاں پر اپنے دوسرے استاد سے کلمات لا رہے ہیں، اور وہ حدثنا عبداللہ ابن مسلمتا، وہ حمیدی ہیں. حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ حضور سید عالی حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب الفاظ اس میں تھوڑے جدا ہیں، اس میں انما الاعمال بالنیات پہلی حدیث، یہ جو حدیث ہے امام بخاری کے دوسرے استاد عبداللہ بن مسلمہ سے، اس کے الفاظ ہے الاعمال بالنیات. ادھر کیا تھا انما الاعمال بالنیات، ادھر انما کا حصر نہیں ہے، یہاں یہ جملہ ہے الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوى، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. ولکل امرئ ما نوى، ہر آدمی کے لیے وہی اجر ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے. فمن کانت ہجرتہ الی اللہ و رسولہ، جو سفر کرے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، خدا کرے تسلی ہو جائے اس بات، الفاظ دیکھے آپ کیا فرمایا، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ و رسولہ، جو سفر کرے. کراچی سے حاجی صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ حضور کے پاس جا رہے ہیں.
علی صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ حضور کے پاس. بیٹا کہاں جا رہے ہیں؟ حضور کے پاس جا رہا ہوں. تستبیح. آئیے حضور تشریف. آپ ادھر ادھر ٹھیک ہے. کوشش تو اب آپ دیکھیے, میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ بخاری شریف, یہ تاکہ آپ کو سیاق و سباق پتا چلے, بخاری شریف کی جو پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات, وہ امام بخاری نے اپنے دوسرے استاد سے لیے جن کا نام ہے امام حمیدی. اس میں انما الاعمال, اور یہ حدیث امام بخاری نے 54 نمبر حدیث ہے, وہ نمبر 1 ہے, یہ 54 ہے, تاکہ آپ کو تلاش کرنے میں آسانی ہو جو نوجوان بیٹھے ہیں. یہ امام بخاری اپنے دوسرے استاد امام حمیدی سے نہیں, حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ, اس سے لے رہے ہیں, عبداللہ بن مسلمہ سے لے رہے ہیں. اور اس میں الفاظ کیا ہیں؟ وہی حضرت علقمہ بن وقاص, ادھر بھی وہی ہیں, وہی فاروق اعظم ہیں, ادھر بھی فاروق اعظم ہیں. الفاظ تھوڑے چینج ہیں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, حضور سید عالم نے فرمایا, الاعمال بالنیہ, ادھر تھا انما الاعمال بالنیہ, ادھر ہے الاعمال بالنیہ. اعمال کا اجر جو ہے وہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملے گا, وہ نیت کی وجہ سے ملے گا. ولکل امرئ ما نوى, ہر بندے کے لیے ثواب وہی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے. فمن کانت ہجرته الى اللہ ورسولہ, پس ہر فمن, ہر وہ مرد, ہر وہ عورت, ہر وہ بچہ جو سفر کرے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف, تو کعبے کا بھی بات آ گئی اور مدینے کی بات بھی آ گئی, یہ دونوں کو ایک ساتھ بھی جمع کریں مسئلہ نہیں ہے. کہاں جا رہے ہیں حاجی صاحب؟ حضور کے پاس جا رہا ہوں. تو یہاں پر حدیث کے الفاظ موجود ہیں, جو سفر کرے, ادھر سفر سے منع کیا گیا اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی, اب یہ سامنے پوری نس کھڑی ہے. فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ, جو سفر کرے اللہ اور اس کے رسول کی طرف, تو کیا یہ حرام ہے؟ یہ ناجائز ہے؟ دھتکار دیا جائے گا, ہاتھ سے پکڑ کے جھٹک دیا جائے گا. حضور فرماتے فہجرتہ الی اللہ ورسولہ, ہاں ہاں وہ سفر اللہ اس کے رسول ہی کی طرف ہے. تو لہذا یہ بات نہ کی جائے الیعاذ باللہ کہ حضور سید عالم کے مزار مقدس کا سفر کر کے سفر کرنا ناجائز ہے. یہ بہت بھاری بات ہے, اس کا جواب دینا پڑے گا. اس بات کو سن کر دل پر اتنا وزن آ جاتا ہے, الیعاذ باللہ. قرآن کہتا ہے ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤوکا, حبیب کہو کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کر لیں وہ کیا کریں؟ فرما جاؤوکا, اس سے کہو کہ وہ تیرے پاس آئے. اور حضور سے بھاگنے والے کون ہوتے ہیں؟ سورۃ المنافقون میں آ جائیں, اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ, جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ رسول کے پاس, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ, جب ان سے کہا جاتا ہے تم آ جاؤ, يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ, کہ رسول کے پاس آؤ کہ رسول تمہیں خدا سے بخشوا دیں, تو کچھ ایسے ہیں لو ورؤوسہم, وہ تکبر کر کے گردن مار کر جاتے ہیں, تو جو گردن مار کر گئے ان کا ذکر منافقون میں آیا, اور جو عشق والے تھے ان کا ذکر آیا. ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤوکا, جو اپنی جانوں پر ظلم کرے محبوب وہ تیرے پاس آئے, اور تیرے پاس آ کر مجھ سے معافی مانگے. واستغفر لهم الرسول, اور تو ان کی شفاعت کرے, لوجد اللہ التواب الرحیم, خدا تو بخشنے والا ہے لیکن اس کی قدرت کا مظاہرہ جب ہوگا کہ جب آئے تیرے پاس اور سفارش تو کرے, اور جب تیرے ہاتھ اس کی بخشش کے لیے اٹھ جائیں, تو پھر اس رحمت والے ہاتھ کو ہم خالی نہیں لوٹائیں گے. لوجد اللہ التواب الرحیم, وہ ضرور خدا کو بہت زیادہ کرم کرنے والا, فضل کرنے والا, رحمت کرنے والا دیکھے گا. تو جو زائرین جا رہے ہیں اللہ ان کا جانا مبارک کرے. دو جملوں پر ہم نے بات کی کچھ قرآن کے اصول پر, اور یہ ہم تمام کے لیے سعادت ہے کہ حضرت علامہ مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا لیاقت حسین ازہری صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ آپ بھی تشریف لائے, دیگر علماء تشریف لائے. اللہ رب العالمین جل وعلا اہل خانہ کی اس محبت جو علماء کے ساتھ ہے اسے قبول فرمائے, قرآن کے ساتھ ہے جو قبول فرمائے. جو سبق آج ہم نے پڑھا ہے اللہ رب العالمین اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.